السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ہاں جی، پیج نمبر 98 تک پہنچے تھے ہم. تو اتباع اور اطاعت کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے. یہ بڑا کمپریہنسو ورڈز ہیں، یہ دونوں اصطلاحات ہیں جو قرآن مجید نے خوب استعمال کی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہیں. یہی دو اصطلاحات ہیں جنہیں لے کے ہم نے چلنا ہے، اور مسلمانوں کو زیب بھی یہی دیتا ہے کہ وہ انہی اصطلاحات کو اپنے لیے استعمال کریں، اور جو دوسری ٹرمز ہیں ان کا استعمال نہ کریں. مناسب یہی ہے. آیات و احادیث برائے اطاعت و اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں کتنی آیات، اور ان آیات سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیا بنا سکتے ہیں. پہلی ہے کہ اختلاف و نزاع کو ختم کرنے کے لیے آپ ہی کو جج اور قاضی تسلیم کرنا پڑے گا. چھوٹے چھوٹے ہمارے اختلافات ہیں، اور ان اختلافات کو ہم بڑی ہوا دیتے ہیں، جبکہ اگر ہوا دینی بھی ہے تو اس سے پہلے کہ ہم آپس میں الجھیں، ہم کیوں نہ جج اور قاضی اللہ کے رسول کو بنا لیں. اور ورنہ اللہ تعالی نے قسم کھاتے فرمایا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. نہیں، تیرے رب کی قسم، لوگ بالکل مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ آپ کو اپنے درمیان کے جھگڑوں میں فیصل تسلیم نہ کر لیں، یعنی جج نہ مان لیں. پھر جو آپ فیصلہ کریں اس کے بارے میں اپنے دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں، دل سے خوش بھی ہوں کہ ٹھیک ہے، چاہے فیصلہ ہمارے خلاف ہی کیوں نہیں، اور اسے دل و جان سے تسلیم کریں. یہ تین شرطیں ہیں، تب جا کے بندہ مومن ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں. یعنی دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ہم جھگڑوں میں فیصل نہیں مانتے تو یہ مسلمان ہی نہیں ہے. فیصل مان لیتے ہیں، اور جو آپ فیصلہ کرتے ہیں پھر دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں، یہ بھی اسلام نہیں ہے. اور تنگی محسوس نہیں کرتے مگر کچھ تسلیم کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، پھر بھی مسلمان ہی نہیں ہے. پھر نمبر دو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہیں، آپ کسی اور کو شریعت دینے یا سمجھانے کا مقام مت دیجیے. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو اللہ کا رسول آپ کو دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز رہو. یہ ہے، یہ ان کا کام ہے، شریعت دینا، مسائل بتانا، اور انہی سے ہمیں سمجھنا چاہیے، نہ کہ کسی اور کی طرف دیکھیں ہم. یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا، کہ ہر کوئی کہتا ہے ٹھیک ہے آپ نے جو فرمایا، مگر اس کے ذریعے سے میں سمجھنا چاہتا ہوں، اس نے کیا کہا، اس نے کیا کھایا. یہاں اختلاف ہوتا ہے. پھر نمبر تین، ثواب اسی عمل پر ملے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے عین مطابق ہو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. نماز قائم کرو، زکات دو، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب یہ اللہ کے رسول کی اطاعت کیا ہے؟ جب کریں گے تو اللہ مہربان ہوگا نا، ورنہ نہیں ہوگا. اور مہربانی اس کی کیا ہے؟ ثواب. پھر وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو یقیناً وہ کامیاب ہوگا، کامیابی بہت بڑی. اسی میں کامیابی ہے، اطاعت میں، اور آپ کی نافرمانی میں کامیابی نہیں ہے. پھر چار، جس عمل میں آپ کی نافرمانی ہے وہ گناہ ہے، نیکی نہیں ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. جو نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، یعنی عمل میں بھی، فَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی حدود کو پھلانگ جائے گا. يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. اسے داخل کرے گا اللہ ایسی آگ میں جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہوگا. وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. اور اس کے لیے عذاب ہوگا اہانت آمیز، کہ رسول کے مقابلے میں اس نے اپنے کو یا کسی اور کو بڑا سمجھا. ایسے بندے کی عزت نہیں ہے. يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ. جس روز اوندھے منہ گرائے جائیں گے آگ میں، کہیں گے کاش ہم اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے. یہ نافرمانی ہے، دوسروں کی کرتے رہے، جس کی یہ سزا ہے، گناہ میں رہے وہ. پھر یہ کہ آپ کی مخالفت سے بھی ڈرا جائے، مخالفت چاہے قول کی ہو یا عمل کی ہو یا نظریے کی ہو. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. بس ضرور ڈریں وہ لوگ جو رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ انہیں کسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے یا انہیں کسی دردناک سزا سے دوچار ہونا پڑے. ٹھیک ہے نا. اب میدان احد میں ادرا کہا تھا نا آپ نے نہیں چھوڑنا, بس چھوڑا ہے. اس کے بعد جو کچھ ہوا بہت بڑا فتنہ تھا, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے. آپ فرماتے ہیں من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ, جس نے میری اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی, اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا اللہ کی نافرمانی کی. من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا, جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل, اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا. تو اطاعت کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی ہے, اور اسے ہی قابل ثواب سمجھنا ہے, یہ مطلب ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو, میری اتباع کے ذریعے سے تمہاری محبت جانی جائے گی. اپنی طرف سے جو راستے بھی نکال لو اللہ سے محبت کے میری اطاعت کے بغیر, وہ محبت نہیں ہے. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا میری اطاعت میں, کہ یحببکم اللہ, اللہ پھر تم سے محبت کرے گا, کیونکہ اس نے مجھے بتایا کہ میں اللہ کی عبادت کیسے کروں, اللہ سے محبت کیسے کروں. وہ طریقہ اپناؤ گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا, اور پھر وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا. وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ, اور اللہ بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ, کہہ دیجیے اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا, پھر اگر منہ موڑتے ہیں یعنی آپ کی اطاعت نہیں کرتے کسی اور کی کرتے ہیں, اب دیکھ کتنے سخت لفظ ہیں, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, تو بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. رسول کی اطاعت نہ کرنے کا ایک گناہ یہ بھی ہے کہ انسان کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے. تو بلا شبہ یہ فرض ہے کہ بندہ اللہ تعالی سے محبت کرے, مگر یہ محبت رسول اللہ سلم والی ہو نہ کہ اپنی بنائی ہوئی, ٹھیک ہے نا. جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت بھی بندے کو حاصل ہو جائے گی, اور اس کی مغفرت بھی. اتباع رسول میں ہی حب الہی پوشیدہ ہے, جو اتباع رسول ہے وہ ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی محبت ہے اس کو, اور تقرب الہی کا ذریعہ بھی ہے. ورنہ دینی کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے ڈرا جائے, آپ کا اپنا ارشاد ہے فمر رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. دعویٰ انسان کر سکتا ہے مگر تعلق ہی نہیں ہے, جب رسول خود اسے کاٹ رہے ہیں تو پھر باقی کیا ملے گا. پھر اسی طرح اطاعت کے ساتھ محبت جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی, وہ بھی ایمان کا حصہ ہے. اس کا حکم بھی اللہ تعالی نے دیا ہے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم, اینڈ تک پڑھیں تو احب الیکم من اللہ ورسولی وجہاد فی سبیلی فتربصوا, کہہ دیجئے اگر تمہارے آبا اجداد والدین یا تمہارے بیٹے وغیرہ اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہیں, تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے, اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی طرف ہر انسان کا دل مائل ہوتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے, مگر یہاں ایک ڈانٹ ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کے مقابلے میں مؤخر نہ کی جائے. ہوتا ہے اب شادی بیاہ دوسرے مسائل ہمارے رسم و رواج ہیں, کس کی محبت ہوتی ہے وہاں؟ دوسروں کی, اللہ اور اس کے رسول کی نہیں ہوتی. تو ان کی محبت صرف چند ایک ریچولز میں ہم نے رکھی ہوئی ہے, باقی میں ہم آزاد ہیں. یہ ہر شے سے عزیز تر ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین, تم میں کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والد اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. جیسے حضرت عمر نے فرمایا تھا نا کہ اللہ کے رسول میں اپنے علاوہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ان سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں, جب تک اپنے آپ کو بھی اس میں شامل نہ کرو. پھر سمجھ آئی ان کو, وہ کہنے کے ٹھیک ہے اللہ کے رسول. تو مراد یہ ہے کہ مقام رسول کو جان کر اس کی قدر کی جائے. مقام رسول کو پہلے جانیے پھر اس کی قدر کیجیے. جسے روز محشر انا لہا کہنے کا اور ارفع رأسک سل تعطا کا مقام علی نصیب ہوگا. کہ سفارش کون کرے گا؟ آپ خود فرمائیں گے انا لہا, میں اس کا حقدار ہوں, میں ہی کروں گا. اور پھر جب سجدہ کریں گے تو آپ کو کہا جائے گا اللہ کے رسول سر اٹھائیے, مانگیے, دیے جائیں گے. تو یہ رسول ہیں, ان کی اطاعت کرنی چاہیے, آپ کا مقام جانیں اور وہ اس کی قدر کریں. اور المرء مع من احب, یہ حدیث ہے کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے. حب نبی کا یہی شرف ہی کافی ہے, کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو، آپ کی اطاعت کے ساتھ، آپ کی سادہ اور سچی تعلیم کو اپنانا، اس کے آداب سے مزین ہونا، اور سنت رسول کو ہر ایک کی رضا پر مقدم رکھنا، اور دوستی اور نفرت میں محبت رسول کو فوقیت دینا ہی کامل و سچی محبت ہے، ورنہ ناقص محبت کی ایمان کامل کی نشانی نہیں۔ پھر آپ کا احترام اور توقیر بھی ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، لوگو مومنو، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت کرو۔ آگے مت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ادھر اللہ کے رسول نے کہا تم پہلے ہی کوئی اور کام کرنا شروع کر دو، یہ ٹھیک ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ اپنایا ہے تم اس راستے کو چھوڑ کے کوئی اور راستہ اپنا لو، اور پھر یہ بھی ہے کہ آپ کو مقام نہ دو، دوسروں کو دو، یا اپنے آپ کو مقام دے دو کہ میں آگے ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں پیچھے رکھتا ہوں، نعوذ باللہ۔ پھر اسی طرح، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو رسول اللہ کی آواز سے بلند نہ کرو، یہ بھی بہت ایک مقام ہے آپ کا، احترام ہے۔ پھر ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، جس طرح ایک دوسرے سے بات کرتے ہو نا کھل کے، نبی علیہ السلام سے بے تکلف ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بے تکلف ہی میں احترام نہیں رہتا، آپ کا احترام ہو۔ جیسے دوست دوست کو کہہ دیتا ہو یار چھوڑو پرے، نہ، نبی علیہ السلام سے ایسی بات نہیں کرنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا احترام دینا، ٹھیک ہے۔ تو آگے پھر امتحان کی بات اللہ نے کی ہے کہ جو لوگ اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں اور آپ کا پورا احترام کرتے ہیں، اصل امتحان انہی لوگوں کا ہے، وہ اس میں کامیاب ہو گئے۔ پھر اسی طرح سورۃ نور میں بھی فرمایا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جس طرح تم ایک دوسرے کو نام لے لے کے پکارتے ہو، مثلا کس کا نام لیا، او خالد، او عابد، نبی علیہ السلام کا نام نہیں لینا، او محمد، ایسا نہیں کرنا۔ اس لیے رسول کی توقیر یہی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے اس میں غلو اختیار نہ کیا جائے، یہ مقام رسالت کی توہین ہے، ٹھیک ہے۔ گھروں میں بھی لگا ہوتا ہے نا، محمد، یا اللہ، یا محمد، یا اللہ، ہے نا، تو وہ انسان جب اس کو پڑھتا ہے نا یا محمد کو، تو یہ بھی نبی علیہ السلام کی توہین ہے، بنا کے لگانا، یہ شرم مسئلہ اور ہے نا، کہ جائز ہے یا نہ جائز ہے، عقیدے کی خرابی الگ ہے، لیکن کوئی نظر پڑ جائے اور کہ یا محمد، یہ بھی توہین ہے، کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کو جیتے جی صحابہ کرام کو منع کیا گیا کہ آپ کو یا محمد کہہ کے نہیں کہنا، اللہ تعالی نے خود بھی نہیں کیا، کبھی قرآن مجید میں کسی مقام پہ یا محمد نہیں کہا، ہر رسول کو کہا یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، مگر نبی علیہ السلام کو یا محمد نہیں کہا، اللہ خود احترام کرتا ہے، بلکہ آپ کو یہ تو یہ کہتا ہے یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا جو آپ کی وہ حالت ہے اس کو عربی میں ڈھال کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، مگر ڈائریکٹ نام نہیں لیا۔ اتنا احترام جب اللہ دیتا ہے تو ہم کیوں نہ دیں، یہ ایمان کا حصہ ہے، دینا چاہیے، ورنہ یہ توہین ہوگی، اس لیے ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو اس لیے رسول کی توقیر یہی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے اس میں غلو اختیار نہ کیا جائے، یہ مقام رسالت کی توہین ہے۔ سنت کی تعظیم یہی ہے کہ اس کی قدر مسلمان کے دل میں ایسی گاڑ دی جائے کہ ہر اچھے کام میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنا لازم سمجھے، اور جس سے آپ نے روکا ہے اس سے باز رہنا بھی فرض جانے۔ یہ اصل تعظیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرنا یا اس کا بدل پیش کرنا حرام ہے، کہ اس کو چھوڑیں اس کی بجائے یہ اچھا کام ہے۔ دیکھیں آپ، بہت سی چیزیں ہم نے چھوڑ دی ہیں، اس کی بجائے اور بہت سے اچھے کام ہیں جن کو ہم نے اڈاپٹ کر لیا اور سمجھتے ہیں یہ زیادہ سوٹ کرتے ہیں آج کے دور میں۔ سلام کی بجائے ہیلو ہیلو، دائیں ہاتھ پہ پینے کی بجائے بائیں ہاتھ سے پینا، بیٹھ کی بجائے کھڑے ہو کے پینا کھانا، پھر اسی طرح اور بڑے عجیب و غریب قسم کے کام ہیں، چھینک آ جائے تو ایکسکیوز می بجائے الحمدللہ کہنے، اور کیا کام، بہت سی چیزیں ہیں جو ہم سے چھوٹ رہی ہیں اور ان کو ہم اچھا سمجھتے ہیں۔ یہ شرک کا فتنہ بھی ہو سکتا ہے یا پھر دل ٹیڑھا ہونے کا بھی، دل ٹیڑھا ہے ان کا۔ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، المناک عذاب و سزا الگ ہے، ایسے لوگ کیا مومن ہیں؟ اللہ تعالی نے قسم کھا کے فرما دیا کہ ہرگز نہیں، اتنی سخت وعید اور دھمکی. سوچیں وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم معلوم ہو جانے کے بعد آپ کی سنت کی تحقیر کرتے ہیں اور اسے بے قیمت سمجھ کر ترک کر دیتے ہیں اور اپنی عادات و رسم و رواج کے عادی رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل و اکمل انسان تھے, یہ تو حقیقت. کامل انسان, جس کے انسان ہے کامل جس کو کہا جاتا ہے نا, وہ تھے آپ. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کو ہی مثالی زندگی کا نام دیا گیا. کیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جیسے اولوالعزم پیغمبر ایک کامل و اکمل رسول تھے؟ اور کیا ان کا اسوہ حسنہ قابل اتباع ہے؟ جبکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ بنو اسرائیل کے ایک خاص طبقے کے لیے رسول بنا کے بھیجے گئے تھے, تو انہی میں رہے, انہی کے دور کی جو ضرورتیں تھیں وہ شرعاً وہ پوری کر دیتے تھے, بتا دیتے تھے ان کو. ظاہر ہے بالکل نہیں, کیونکہ ان کی زندگی میں ایک فطری خلا یعنی تجرد کی زندگی رہ گیا ہے, وہ بغیر شادی کے وہ رہے, جو ماننے والے کے لیے قبول کرنا ممکن ہی نہیں کہ میں بھی بغیر شادی کے رہوں گا, تب جا کے میں عیسائی بن سکتا ہوں, آپ کا صحیح فالوور بن سکتا ہوں. ایک کامل و اکمل انسان جس کی اطاعت کی جا سکتی ہے وہ آپ ہی ہیں. نبی علیہ السلام کی زندگی کا کوئی پہلو ہم سے پوشیدہ نہیں ہے, اس لیے ہر پہلو میں کہیں نہ کہیں ہر بندے کے لیے کوئی نہ کوئی روشنی ہے. اسی طرح کسی عالم یا فقیہ و محدث کی اتباع اس لیے نہیں ہو سکتی کہ اس کی خان کی زندگی کے بیشتر پہلوؤں پر دبیز تہ چڑھی ہوئی ہے, جس کے علم سے امت کی خواتین محروم ہوتی ہیں. کسان, مزارع اور زمیندار کے مسائل ضروری نہیں کہ ہر مجتہد نے بتائے ہوں. بہت سے مسائل ہیں جو آج کے ہیں, بلکہ ان کے اپنے دور کے بھی تھے, وہ ہر مجتہد نہیں بتا سکا ان مسائل کو. یہی حال ان مشائخ کا ہے جن کا منبع علم قرآن و سنت تو ہے مگر وہ کامل نہیں. مشائخ ہیں, شیخ ہیں, بہت بڑے عالم ہیں, مگر وہ کامل نہیں ہیں. اس لیے کہ ہمارے سامنے تو بالکل ٹھیک ہیں, لیکن ہو سکتا ہے ایک اچھا باپ نہ ہو, ایک اچھا شوہر نہ ہو, ایک اچھا بیٹا نہ ہو. کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو لوگ نہیں جانتے, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کوئی پہلو پڑھنا چاہیں کہ آپ ایک اچھے شوہر کی ایسے سے کیسے رہتے تھے. گھر میں کسی کو اگر ماں کا درجہ دے رکھا ہے تو اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بوڑھی خاتون کا احترام کرتے تھے. بچیاں ہیں, باپ ایسے تھے, ایک باپ کے آپ کیسے رہتے, سب پہلو روشن ہیں. صرف اس کی اطاعت ہو سکتی ہے جو خود کامل اور اکمل انسان ہو, جس کی خانگی اور عوامی زندگی ظاہر و باہر ہو, وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں اور کوئی نہیں ہے. والدین یا شوہر کی اطاعت بھی کرنی چاہیے, مگر تکب وہ حکم آتا ہے, وہ تبھی مناسب ہوگی جب ان کا ارشاد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تحت ہو. ورنہ ازرو حدیث لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, کہ رب کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی, اس پہ کہا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ عمل نہیں ہو سکتا ہم سے. تو اطاعت, بہرحال اطاعت کا جو مفہوم ہے اس پہ بڑا زور ہے قرآن مجید کا بھی, نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بھی. بے شمار مثالیں ہیں جو آپ اسی حدیث کی کتابوں کے مختلف چیپٹرز میں آپ پڑھ سکتے ہیں, اور آپ کی سختی, شدت, ناراضگی اس کا بھی اظہار ہوتا ہے جس نے بھی نافرمانی کی ہے کہیں بھی. تو اس لیے یہ بھی آپ کا ایک ٹائٹل تھا کہ آپ ہمارے لیے مطاع ہیں, آپ کی ہی ہم نے اتباع کرنی ہے, کسی اور کی نہیں کرنی. اتباع صرف رسول کی ہوتی ہے, غیر رسول کے لیے اتباع کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. اس کے لیے لوگوں نے جو اور لفظ بنائے ہیں, مسلمان کو زیب یہی دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اتباع یا اطاعت کے نام سے ہی روشناس کرائے, بس کافی ہے. ہم نے اصول یہ پڑھا ہے کہ آپ کے جو ٹائٹل ایک انسان ہونے کے ناطے سے نبوت سے پہلے آپ کے پاس تھے, نبوت کے بعد بھی وہ آپ کے پاس ہم مانیں گے, یعنی کہ آپ چینج ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح نبوت کے بعد قرآن مجید جو آپ پر اترا, تو اس کے ذریعے سے آپ کو جو ذمہ داریاں دی گئیں وہ بھی ہمیں ماننی ہیں. تو اس میں ایک دو پڑھی ہیں ہم نے کہ آپ مطاع ہیں, آپ اللہ کے رسول ہیں. آج تیسری یہ کہ آپ ہی معصوم ہیں. معصومیت کا یہ مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے ملا تاکہ آپ کا ہر عمل اور ہر قور اللہ کی رہنمائی سے ادا ہو. کسی اور کو اللہ تعالیٰ نے اتنا گائیڈ نہیں کیا جتنا نبی علیہ السلام کو ہر عمل پہ اور ہر قول پہ گائیڈ کیا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ تھوڑی بہت کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس سے بھی آگاہ کیا اور اس کو درست بھی کر دیا, ٹھیک ہے نا. یہ دوسروں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ نہیں بتاتے، یہ نبی کو ہی بتاتے ہیں۔ تو اس لیے نبی کو یہ بتانا، دوسرا مطلب یہ کہ اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ میں اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ لکھوں، بلکہ اس کوتاہی کو درست کر کے اس کی جگہ نیکی لکھوں۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید میں یہ جو لفظ آتے ہیں نا، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، تو ذنب کا لفظ تو ہے، واستغفر لذنبک، کہ اللہ کے رسول اپنے گناہ کی آپ معافی مانگیے، تو گناہ تو ہیں، تو کیا واقعی گناہ ہیں جو ایسے ہمارے ہیں؟ نہیں، یہ مراد یہ ہے کہ وہ کوالٹی جو اللہ تعالی نے آپ سے چاہی تھی، مثلا آپ رات کو عبادت کرتے تھے اور عبادت میں آپ تہجد میں آپ قرآن خوب پڑھتے ہیں، پڑھتے پڑھتے آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، لمبا قیام کرتے ہیں، لمبے سجدے کرتے ہیں، یہ ادا اللہ کو بڑی پسند ہے، اس لیے آپ کے صبح پاؤں دیکھ کے گھر والے بھی بڑی ہمدردی رونا شروع کر دیتے ہیں اور عرض بھی کرتے ہیں، اللہ کے رسول جب اللہ تعالی نے آپ کو بخش دیا ہے تو آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں افلا اکون عبدن شکورا، میں کیا اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اسے نبی بنایا، مجھے رسول بنایا، مجھے نیک کام پہ راہنمائی دی اور گائیڈ کر رہا ہے، اب بھی جو اکیلا نہیں چھوڑا ہوا، اور مجھے توفیق دی عبادت کرنے کی، تو میں اس کا یہ شکر، تھوڑا سی زندگی تو ہے، اس میں اگر ادا نہ کروں تو کیا کروں گا میں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کوالٹی کا کام کرتے تھے جو رب کی عبادت کی ہوتی تھی، کہ اس کوالٹی میں کبھی بیماری کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، جنگ کی وجہ سے، جو مجبوری تھی، اس میں جو ہی کمی آئی ہے نا، تو اس کمی کو کہا گیا ذنب۔ سمجھ رہی ہیں نا، یہ گناہ نہیں ہے، یہ کمی جو آپ کی اس کوالٹی میں تھوڑی سی کمی آئی ہے نا، مثلا جنگ میں آپ تہجد نہیں پڑھ سکتے تھے، دشمن کسی وقت بھی اٹیک کر سکتا، لیکن آپ نے پڑھے ہیں، اور پڑھے ہیں تو مختصر پڑھ دیے، بس پڑھے ہیں لیکن ان کو ذرا مختصر کیا، وہ چیز اللہ کی نظر میں ذنب ہے، بس اتنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ نبی کا جو معمولی عمل ہوتا ہے نا، معمولی عمل، وہ امت کے کسی بڑے سے بڑے نیک مرد کا، نیک بندے کا یا بندی کا، کوئی انتہائی اعلی عمل جو ہے، انتہائی اعلی عمل، یہ اعلی عمل اور وہ لوئسٹ عمل، یہ دونوں برابر ہوتے ہیں۔ نبی کا انتہائی ادنا عمل اور امت کے کسی نیک ترین انسان کا اعلی سے اعلی عمل جانا، یہ درجے میں اگر یوں آ گیا تو یہ درجے میں یہیں تک رہتا ہے، اس سے اوپر نہیں جاتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے حسنات الابرار سیئات المقربین، نیک لوگوں کی جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ انتہائی مقرب جو لوگ ہوتے ہیں ان کی معمولی سی جو کوتاہی ہے اس کے برابر ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اس لیے امت کا کوئی فرد نیکی میں رسول کے قریب نہیں جا سکتا، مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ آپ سے افضل ہو سکتا ہے، چاہے وہ کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو، اس کی بڑی سے بڑی جو نیکی ہوگی نا، وہ نبی سے کم تر جو نیکی ہے اس کے برابر ہے، اس سے اوپر نہیں۔ تو یہ نبی کا جو مقام ہے یہ کسی کو حاصل نہیں ہے، آپ معصوم ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ ہوتی ہے، وہی ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم اور حدیث رسول ہی آپ کا نطق تھا، جس رسول کا قول و عمل وحی کے عین مطابق ہو، اس سے غلطی کا امکان کہاں، وہ غلطی نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھی یہ کوتاہیاں نبی سے کروا لیتا، کیوں کرواتا تھا؟ تاکہ آپ کو ایک انسان سمجھا جائے، آپ کو کوئی اور مخلوق نہ سمجھا جائے، کہ انسان ہونے کے ناطے سے آپ سے یہ غلطی ہوئی، اللہ نے معاف کر دی، اس کو درست کر دیا، بس اتنا کچھ ہو گیا۔ لیکن اگر آپ سے یہ غلطیاں نہ ہوتی، یہ کوتاہی نہ ہوتی، تو دنیا کیا کہتی؟ کہ آپ تو فرشتے ہیں، آج کہتی ہے نا، کیا کہتے ہیں؟ کہ آپ تو نور ہیں۔ یہ وجہ ہے، یہ پیچھے یہ کانسیپٹ ہے، جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں عبس و تولى ان جاءه الاعمى، کہا ہے نا، یہ کس کو اشارہ کیا ہے؟ پھر آپ یہ فرماتے ہیں انما انا بشر مثلکم تم جیسے انسان ہو. تو یہ کوتاہیاں صرف اس لیے, ہلکی پھلکی کوتاہیاں اللہ تعالیٰ نے اس لیے کرائی ہیں کہ کہیں آپ کو انسانیت سے نکال کے لوگ جو ہے نا عقیدت میں آ کے کہیں فرشتہ نہ بنا دیں. ٹھیک ہے, خوبی اس میں ہے کہ انسان ہوتے ہوئے غلطی ہو اور پھر بھی بہت سی غلطیوں سے پاک ہو, خوبی تو اس میں ہے. کیونکہ فرشتہ تو گناہ کرتا ہی نہیں, وہ تو فرشتہ ہے, اس کے اندر گناہ کی حس ہی اللہ نے نہیں رکھی. یہ تو انسان ہے جس کے اندر گناہ کی بھی حس رکھی ہے اور ثواب کی بھی, اور جس کے اندر گناہ کی حس رکھی ہو قدرت کے باوجود وہ اس کے قریب ہی نہ پھٹکے, کچھ بھی نہ کرے, اور ہلکی بھلکی اللہ کے حق میں معمولی سی کوتاہی ہو جائے, بس یہی جو میں نے بتائی آپ کو, تو وہ چیز جو ہے نا آپ سوچیں نا, وہ انسان کتنا اعلیٰ ہوگا, کتنا اعلیٰ ہوگا. اور وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے اس مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا, اور نہ ہم نے کسی کو پہنچانا ہے, یاد رکھیے. کیونکہ کچھ کانسیپٹس یہ بھی ہیں کہ جو امت میں کوئی اگر ولی آ جائے, ولی, تو ولی بعض اوقات نبی سے بھی افضل ہوتا ہے. یہ غلط کانسیپٹ ہے, یہ نبی کا مقام گرایا جا رہا ہے. کوئی افضل نہیں ہوتا, سب سے بڑے ولی اس امت کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, پھر سیدنا عمر, یہ بھی نبی کے مقام تک نہیں پہنچتے. ہم دوسروں کو کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, تو وہی اور اس کے بیان کی نگرانی غلطیوں سے مبرہ ہونے کی ضمانت ہے. کوئی نبی وحی الہی کے بغیر لب کشائی نہیں کرتا, حتیٰ کہ مزاح اور خوشتبی, غضب اور مرض کے موقع پر بھی اس کی زبان مبارک سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. مزاح بھی کرتا ہے نا, مزاح کس کو کہتے ہیں؟ ہیومر. ایک ہوتا ہے مذاق, جوک, دوسرا ہوتا ہے ہیومر. نبی کے مزاج میں ہیومر بھی ہوتا ہے, وہ ہلکے پھلکے مزاح کرتے ہیں, پھل جڑی چھوڑتے ہیں باتوں باتوں میں, کہ لوگ جو ہے نا ذرا مسکرائے ہیں, سمجھیں کہ بڑا کھلا ماحول ہے, کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہم بالکل گھٹ کے بیٹھے. نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی یہ مزاح کرتے تھے صحابہ کرام کے ساتھ. لڑکا آیا, اسے بجائے نام لینے کہتے ہیں, او دو کان والے, وہ یوں دیکھتا ہے, کوئی بات غلط نہیں کی, لیکن وہ ذرا الرٹ ہو گیا, میرے کان ہیں صحیح. اس طرح کے ہلکے پھلکے بڑے اچھے مذاق ہیں نبی علیہ السلام کے, اور صحابہ بھی آپ کے ساتھ کرتے تھے. ایک صحابی ہیں نعیمان, ان کا نام ہے نعیمان, وہ دیکھتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کہ آپ بیٹھتے ہیں, لوگ آتے ہیں, لوگ گھروں میں اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں, مگر نبی علیہ السلام جیسے ہیں, ان کو پتا تھا, خود غریب تھے. بازار میں ایسے گئے تو وہاں کوئی چھابے والا بڑے فریش پھل لے آیا اور بیچ رہا ہو, اسے کہتے ہیں کتنے کا ہے؟ انہوں نے کہا اتنے کا, آج میرے ساتھ مسجد میں لے آیا. نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں اور آپ کے ساتھ دو تین صاحب اور بھی بیٹھے, اسے کہتے ہیں یہاں رکھ دو, اس نے رکھ دیے. آپ نے فرمایا نعیمان یہ کیا؟ کہنا اللہ کے رسول تناول کیجیے, کھائیے, بڑے اچھے پھل ہیں. اچھا, تو آپ نے بسم اللہ پڑھی, دوستوں کو دیا, خود بھی لیا. جب کھا بیٹھے تو وہ پھل والا کھڑا ہے, تو آپ نے فرمایا یہ کیوں کھڑا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول پیسے لینے ہیں اس لیے. آپ بڑے مسکرائے. امام ابن عبد البر نے الاصابہ میں ان کی کتاب الاستیعاب, اس میں یہ بڑا اچھا واقعہ لکھا ہے. آپ بڑے مسکرائے, تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے بھائی, دو اس کو پیسے. تو پیسے دیے, پھر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول بات یہ ہے, میں دیکھتا ہوں لوگ اچھے اچھے پھل کھاتے ہیں, اچھی اچھی چیزیں, میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا. میرا دل کرتا تھا کہ میں کسی طرح آپ کو اچھی چیزیں کھلاؤں, بس یہ دل کرتا تھا. میرے پاس ہمت ہوتی تو میں ضرور آپ کو خود کھلا دیتا. تو یہ بڑے اچھے جذبات ہیں نا. تو اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم مزاح پسند بھی کرتے تھے اور آپ خود بھی کرتے تھے. تو آپ کا جو مسکرانا ہے اس موقع پر, یہ بہت اچھا ہے, کوئی ناراضگی نہیں ہے. ہاں, نبی کو اپنے جذبات پر اتنا قابو ہوتا کہ زبان سے خلاف واقعہ کوئی بات نہ نکلتی. انی لا اقول الا حقا, کسی صحابی نے عرض کی اللہ کے رسول میں دیکھتا ہوں آپ بڑے مذاق کرتے ہیں, اور ہم نے ہاں لے مذاق کرتا ہوں, لیکن انی لا اقول الا حقا, میں جب بھی کوئی بات کرتا ہوں تو سچ کرتا ہوں. تو غصہ ہو, ناراضگی ہو, خوشی ہو, مزاح ہو, بات منہ سے صحیح نکلے گی، مذاق نہیں ہوگا. ہم کر بیٹھتے ہیں پھر کہتے ہیں تو مذاق تھا، کیلا پھینک دیا اس کے راستے میں وہ پھسل کے اپنی ٹانگ تڑوا بیٹھا، ہم نے کہا ہم نے مذاق کیا تھا. ہوتا ہے ایسے، کئی غلطیاں کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں یہ مذاق تھا. اور پھر باتوں میں جھوٹ بھی ہوتا ہے، بہت اکثر و بیشتر باتوں میں جھوٹ ہوتا ہے اور پھر کہتے ہیں مذاق تھا. نبی علیہ السلام ایسا نہیں کرتے تھے، آپ کہتے تھے میں جو کہوں گا سچ کہوں گا. پھر یہ کہ آپ فرشتہ نہیں تھے کہ جن سے غلطی اور گناہ کی حس ہی چھین لی گئی ہو، کیونکہ فرشتوں سے یہ چھین لی گئی ہے، ان کو نہ پیٹ ہے نہ خواہشات ہیں، بس ایک خاص ایک فزیک ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نور کی بنا دی ہے، وہ اسی میں بس وہی ان کی خوراک ہے، وہی کرتے ہیں جو اللہ فرماتے ہیں، یفعلون ما یؤمرون. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہوتے ہوئے وحی الہی کی وجہ سے معصوم رہے، وحی ہوتی تھی جس کی وجہ سے آپ معصوم رہے ہیں غلطی سے، ورنہ وحی کے بغیر کوئی بشر گناہ سے محفوظ نہیں رہا. باقی ہلکی پھلکی بھول چوک میں رب کی منشا یہ تھی کہ آپ بشر ہونے کے ناطے ایسا کریں تاکہ اس کی فوراً اصلاح کر دی جائے، مگر کیا کسی اور کی اصلاح کی ضمانت اللہ تعالی نے دی؟ نہیں. معصوم ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت الہی کو قولاً و عملاً امت تک پہنچانے میں کوئی غلطی نہیں کی، یہ بھی یاد رکھی. دین آپ نے پورا دیا ہمیں، اب دین میں جو اضافے ہو رہے ہیں یا کمی ہو رہی ہے یہ لوگوں کی اپنی قصور ہے، نبی علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں. آپ اس غلطی سے معصوم ہیں، ہم غلطیاں نکال رہے ہیں، لوگوں کو نئے نئے مسائل بتاتے ہیں، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شے پہنچانے سے رہ گئی، امت تک ہر شے پہنچائی ہے آپ نے. اس لیے کسی کو شریعت میں کمی بیشی کی اجازت ہے اور نہ ہی اس میں رسم و رواج یا بدعات و خرافات کو جگہ دینے کی کوئی اجازت نہیں، کیونکہ ایسے اضافے دین کی اصل شکل بگاڑ دیتے ہیں اور اسے گمنامی میں لے جاتے ہیں، اصل دین پیچھے چلا جاتا ہے، لوگ جانتے ہی نہیں، پھر کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں آج تک کسی نے سمجھایا ہی نہیں. دوسرا، ان اضافوں میں کیا یہ باور تو نہیں کرایا جا رہا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات رہ گئی جو ہمارے اکابر کو مل گئی اور جنہوں نے ہمیں عمل کرنے اور ثواب کمانے کا موقع بہم پہنچایا؟ دوسرا مطلب تو پھر یہی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جو کہا ہے ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا تو ہم ثواب بھی کما رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتا سکے، نعوذ باللہ. آج دیکھ رہے ہیں اکثر و بیشتر ہماری زبان پہ یہی ہوتا ہے بزرگوں نے فرمایا. دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ وفات کے وقت سوائے نبی کے سب کے گناہ معاف نہیں ہوتے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات گرامی ایسی ہے جو اس لحاظ سے معصوم تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اعمال میں کوئی گناہ کیا غلطی بھی نہیں تھی، یہ بھی معصومیت کا مطلب ہے. اس اعتبار سے نبی اور رسول کو معصوم کہتے ہیں. عصمت کا یہ مقام امت میں نہ رسول کی اولاد اور آبا کو مل سکا، اور نہ ہی کسی صحابی یا امام عالی مقام کو، یا کسی عالم ولی اور مجتہد کو مل سکا. ٹھیک ہے، معصوم صرف نبی ہوتا ہے، کیونکہ جب یہ حضرات فوت ہوئے تو ان کے لیے نماز جنازہ میں دعائے مغفرت کی گئی، کہا گیا اللہ ان کو معاف کر، ان پر رحم کر، ان کو قبر کے عذاب سے بچا. البتہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز جنازہ یا دعائے مغفرت کی بجائے صرف درود و سلام پر اکتفا کیا گیا. یہ معصومیت کے مطلب ضرور ذہن میں رکھیے گا. تیسرا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی معصوم تھے کہ آپ کی عقل معوف کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو مجذوب بنا دے. مجذوب جانتی ہیں؟ پتہ ہے مجذوب کس کو کہتے ہیں؟ یہ جذب سے ہے کہ جس نے اپنے اندر اللہ کو جذب کیا ہوا اس کو کہتے ہیں مجذوب ہے، اور جس کو مجذوب بناتے ہیں تو پھر اس کے لیے ایک ٹرم بولتے ہیں، یہ پہنچا ہوا ہے تو پہنچا دیتے ہیں ہم اس کو. اس لیے وہ پہنچا ہوا جو ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ، اس لیے کہ تصوف میں یہ ہے کہ انسان عبادت کرتے کرتے ولایت کے اس مقام پہ پہنچ جائے جو انتہا ہوتی ہے، تو پھر اس کے بعد اس پر شریعت کی جتنی بھی امپلیمنٹیشن ہے وہ ضروری نہیں، وہ اس سے بالکل بری ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ پہنچ گیا. اب وہ نہ نماز پڑھے گا، نہ روزے رکھے گا، نہ وہ پاک صاف رہے گا، حتیٰ کہ نکاح کے معاملے میں بھی وہ کسی شے کا پابند نہیں ہے، اب کسی سے بھی وہ نکاح کر سکتا، کوئی بھی ہو. کیوں؟ شریعت اب اس پر نافذ نہیں ہوگی، یہ پہنچ گیا ہے. تو ایسے جو مجذوب ہیں وہ ہم بنا بھی دیتے ہیں بہت سے لوگوں کو، ہے نا؟ کبھی سڑک پہ دیکھا ہے گاڑی بیٹھی آپ جا رہی ہو تو سڑک پہ ادھر سائیں ہاتھ بیٹھے ہوتے ہیں، عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور راہ چلنے والے بڑی گاڑی کو ادب سے روکتے ہیں، سلام کرتے ہیں، تھوڑا سا دینا بھی چاہتے ہیں، مگر وہ دوسری طرف رک کر کے مڑ جاتا ہے، وہ شو کر رہا ہوتا ہے مجھے کوئی ضرورت نہیں. یہ سب طریقے ہیں تاکہ اسی جگہ کل کو میری قبر بنے اور یہاں پر مقبرہ بن جائے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت ہی ہمیں پھر ایک رول ماڈل نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عقل کو معوف نہیں کیا کہ آپ کو مجذوب بنا دیا ہو، اور طہارت و پاکیزگی سے بھی اٹھا لے اللہ تعالیٰ، کیونکہ ایسے مجذوب لوگ جو ہے نا اکثر دیکھا ہے یہ گند میں بیٹھے ہوتے ہیں، گندی جگہوں پہ خود بھی ناپاک رہتے ہیں اور جو گندی جگہیں ان پہ بیٹھتے ہیں، یا وجد و حال اور دھمال کی کیفیات طاری کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو غیر متوازن بنا دے کہ آپ کو بیٹھے بیٹھے کو وجد آئے، آپ کا حال ایسے ہو جائے کہ آپ قابو میں نہ رہیں اور جھٹکے کھائیں، کرنٹ لگے آپ کو اور آپ گر پڑیں، اور پھر اس کے بعد آپ کی شخصیت لوگوں کے سامنے ایسی بن جائے کہ لوگ کہیں یار اس کو کہتے ہیں اسلام، تو پرے ہٹیں. آپ کی شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے غیر متوازن بھی نہیں بنایا، بالکل متوازن شخصیت ہیں. آپ بیمار ہوتے ہیں تب بھی ٹھیک ہیں، تب بھی میدان جنگ میں ہیں تب بھی، اور گھر کے اندر ہیں تب بھی. یہ وہ شخصیت ہے. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم غائب ہو کر امت کو سسکتا چھوڑ جائیں اور افراد امت اپنی بدحالی اور گمراہی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کرتے کرتے آخری سانس لے لیں. لوگوں یہ بھی ہے نا، ایک امام صاحب ہیں جو امام غائب کا کانسیپٹ ہے نا ہمارے یہاں، کہ بارہویں امام جو ہیں وہ غائب ہو گئے ہیں، وہ کسی غار میں چلے گئے تھے، اور جب امت کی حالت ٹھیک کرنا ہوگی وہ باہر نکلیں گے، پھر امت کو ٹھیک کر دیں گے، اصل دین پہ تب لائیں گے. ابھی دین نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، ابھی دین نہیں ہے. تو یہ کانسیپٹس ہیں اس امام غائب کے بارے میں، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالی نے ایسا نہیں بنایا کہ آپ غائب ہو جائیں اور امت سے سکتی رہے کہ ہم دین اب کس سے سمجھیں، کون ہمیں گائیڈ لائن دے، ہماری بدحالی گمراہی، ہماری شکست و ریخت اور دشمن کا ہماری خوب مرمت کرنا، یہ سارا کچھ نظر جو آ رہا ہے یہ سب کیا ہے؟ یہ امت کیا کرے اس موقع پر؟ کچھ بھی نہ کرے جب تک کہ امام غائب نہیں آتا. نہ، دین ایسا نہیں ہے، آپ اس سے بھی معصوم ہیں، آپ بیچ میں رہے ہیں اور لوگوں کو نمازیں بھی پڑھائی ہیں، جنگ میں بھی باقاعدہ حصہ لیا ہے، قیادت بھی کی ہے، رہنمائی بھی کی ہے، بیچ میں رہ کے. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب عبادات، نماز اور روزہ اور حج وغیرہ سے فارغ ہو جائیں، آپ آخر وقت تک نماز پڑھتے رہیں، ہے نا حکم آپ کو، واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. یقین کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، موت کا، کہ آپ آخری سانس تک اللہ کی عبادت کرتے رہیے، آپ نے تو کبھی نماز نہیں چھوڑی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری سانس تک نماز اور امت کی بہتری کا خیال کیا اور سخت تاکید فرمائی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. یہ ہے نا آپ کے الفاظ، یہ آخری وقت میں. یہ معصومیت اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتی تو کیا غیر آپ کی طرف انگلیاں اٹھانے سے رکتے؟ جس طرح ہم نے لوگوں کو معصوم بنایا ہے، اگر یہی معصومیت کا درجہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ہوتی تو لوگ تو انگلی اٹھاتے، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ رسول ہے، یہ تو ایسا دین دے رہا ہے جو ناقابل عمل ہے. تو اس اعتبار سے دیکھیے، یہ بڑے اہم معنی ہیں معصومیت کے چار، اس کو آپ ضرور سمجھیے گا، ٹھیک ہے؟ کافی مسئلے حل ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے، ان کو سمجھنے سے لوگوں کی پہچان ہو جاتی ہے صحیح معنوں میں، کون اللہ کا مقرب بندہ ہے اور کون جھوٹا ہے، کون غلط ہے. اس لیے شخصیات کو یا ان کے حیولوں کو دیکھ کے ہمیں متاثر نہیں ہونا، ہم نے اس کے عمل کو اور سیرت کو دیکھنا ہے کہ کیا وہ واقعی اس طرح ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، کیونکہ معیار ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. اگر وہ ویسے ہی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا تو وہ جو کچھ بھی کرے ہماری نظر میں وہ رول ماڈل نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے. چلیں، کافی ہے، سوال کوئی کرنا ہو تو کر لیں. جی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں ایسے لوگ جو نا بڑے بڑے گناہگار لوگوں کو بھی اتنی زبردست قسم کی ضمانت دے دیتے ہیں کہ آپ بس ہمارا دامن پکڑ لیں, جنت میں انشاءاللہ جھولیاں بھر بھر کے ہم آپ کو داخل کریں گے. تو لوگ جو مرضی کریں, گناہ کریں, حرام کمائیں, سود میں انوالو ہوں, غلط کام کریں, نمازیں نہ پڑھیں, سب کچھ کریں, کوئی نیکی کا کام نہ, تب بھی وہ اتنے مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم نے جو دامن پکڑا ہوا ہے نا یہ ہمیں لے جائے گا جنت میں. یہ تصوف ہے. بس اسی میں آپ آ جائیں اور پھر اس کے بعد دیکھیے آپ کو کتنی تسلی دلائی جاتی ہے. جہاں نماز کی اہمیت نہیں ہے, زکوٰۃ کی نہیں ہے, حج کی نہیں ہے, وہاں اہمیت ہے تو چند ایک چیزوں کی ہے. تصور شیخ جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا اہم عقیدہ ہے ان کو, کہ آپ جہاں کہیں ہیں یہ یقین رکھیں کہ آپ کا شیخ آپ کو دیکھ رہا ہے, آپ کے دل کی ایک ایک کیفیت کو جانتا ہے, اور ان کا ایمان ہوتا ہے کہ ہاں میرا شیخ میرے دل کی بدلتی کیفیت کو جان رہا ہے, میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں. اب دیکھیں یہ اللہ تعالی کے بارے میں ہونا چاہیے کہ نہیں, لیکن یہ اللہ کو چھوڑ کے انسانوں کے بارے میں یہ تصور اگر ہو اور اس کو اتنا پختہ کیا ہوا ہو تو بتائیے یہ کیا ہے؟ یہ شرک نہیں, بلکہ اللہ کم اہمیت رکھتا ہے, یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے. تو یہ تصوف کے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے نقطے ہیں, گوشے ہیں, جن پہ وہ لوگوں کو دعوت بھی دیتے ہیں اور عمل بھی کراتے ہیں اور تسلی بھی دلاتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیے, جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.